حارس قلب مظفر قصو تیری سیری سرابق تسمئی سندو ہزار دو عشق جمعۃ المبارکہ شب 19واں پارہ سورہ نمل شریف کی آیت نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سمعنا وعطعنا. ابھی سجدہ کر لیجیے گا تلاوت کا ہوا، ابھی جب دوبارہ ترجمہ ہوگا تو اس کا سجدہ کر. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون آمنت بالله صدق الله العظيم
كاملا
بات چل رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کے جسد خاکی کو لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی طرف چلے اور وہی تخت جس کو عرش عظیم کہا ہے قرآن میں اسی تخت کے اوپر آپ کا جسد مبارک بدن شریف یا باڈی کہہ لیجیے رکھی ہوئی تھی اور پرندے اس باڈی پر اس مقدس جسم پر سایہ کیے ہوئے چل رہے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام بقول ابن کثیر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس لشکر میں ہدہد چڑیا تھی وہ انجینئر کا کام کرتی تھی مہندس انجینئر انجینئر کا کام اس کا کام کیا تھا ہدہد کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ ہدہد زمین کی تہوں میں پائے جانے والے پانی کو دیکھ لیتی ہے. روایت میں نے بچپن بھی سنا ہے کہ ہدہد کی خوبی ہے کہ وہ زمین میں کہیں بھی پانی ہو تو پتہ لگا. تو سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے تو خاص طور سے ہدہد کے اوپر آپ کی نگاہ رہتی تھی. اب یہ تخت اترنے والا ہے, بات اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ چیونٹی نے کہا تھا یہ چیونٹیوں اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری کے عالم میں لا یحطمنکم تمہیں روند نہ دے. تخت اترا, ضرورت پڑی پانی پینے کی, وضو کرنے کی وغیرہ وغیرہ. اب حدود کی تلاش ہوئی, ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدود کی کیا ضرورت پڑ گئی, کیوں پوچھا آپ نے؟ بہت سارے پرندے تھے, آخر حدود کی پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ جب انجینئر ہی تو بات کیسے بنے. اب اس سے یہ پوچھنا تھا یہ تخت جہاں اتارا جا رہا ہے یہاں پانی ہے کہ نہیں ہے, ہے نا؟ آپ کے ساتھ جنات شیطان سبھی لوگ ہوتے تھے, سب آپ کے قابل. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکمرانی عطا فرمائی کہ ہر ایک آپ کے حکم کا تابع. تو جہاں کہیں پانی کا سراغ ملتا
آپ حکم دیتے اور دیکھتے دیکھتے شیاطین اور جنات مل کر کے فوراً کنواں تیار کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پانی پینا وغیرہ وغیرہ. اسی لیے آپ نے یہ تلاش کی تو پتا چلا کہ وہ غائب ہے. اس کے نام کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام عنبر تھا, اس کو دور کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نافع ابن ارزق ایک خارجی شخص تھا. خارجی اللہ کیسے کہتے ہیں؟ خارجی وہ ہوتا ہے کہ جو تمام صحابہ کو بھی گالی دیتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر ابن عباس کے پاس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیتا ہے. یہ کافر ہے سب. اب اس میں سب سے زیادہ شدت حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں ہے. بالکل دو مختلف دو. جس طرح سے اہل تشیع حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں بڑا عجیب سا نظریہ رکھتے ہیں کہ ان کو خدا کی صفات کا حامل قرار دیتے ہیں, اور بعض اللہ بعض وہ گروہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا ہے, ایسے بھی پھرتے ہیں. آپ حضرت پڑھیں تو فیض ناشی کا تو پتہ چلے گا. ایک طرف یہ گروہ ہے اور دوسری طرف بالکل اس کا الٹ کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ کو مغلظات گالیاں دیتے ہیں. توحید حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تو یہی وہ گروہ تھا جو کہتا تھا یا عار المسلمین, یہ مسلمانوں کی شرم, یا مذل المسلمین, یہ مسلمانوں کو دلیل کرنے والے. یہی گروہ ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی خوف کسی بھی شخص کی تحکیم یعنی فیصلہ نہیں مانا جائے گا. جو تحکیم ہے وہ صرف قرآن کی تحکیم ہے. یہ بات پیدا ہوئی تھی جب حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح صفائی کی بات آئی تھی, اور بات بالکل قریب ہو گئی تھی, صلح ہو جاتی حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی مرتضیٰ کی طرف سے, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی طرف سے مصالح بن کر کے گئے, اور اس کے بعد ساری باتیں درست ہو گئیں. تو ان لوگوں نے سمجھا کر یہ مل گئے تو ہماری بات بگڑ جائے گی. تو ان لوگوں نے پھر واویلا کرنا شروع کر دیا, اور وہیں سے گالی گلوج دینی حرکتیں کرنی شروع کی, حتیٰ کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہروان کے مقام پر بڑی شدید قسم کی پورے جنگ ان سے کرنی پڑی. آئے بس بڑی شدید قسم کی جنگ. حضرت ہاں جی ایک روایت بخاری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حوازن کا مال تقسیم کر رہے تھے, قبیلہ حوازن کا مال تقسیم کر رہے تھے. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ یا محمد انصاف سے آپ کافی کام دیکھیے. حضرت علی مرتضیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق حکم دیے بیٹی کے اندر لال. حضور نے فرمایا چھوڑ دو, اس کی پشت میں ابھی تو صدیہ پیدا ہونے والا ہے. تو صدیہ آپ نے تو جب خارجیوں سے جنگ ہوئی تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کروایا کہ تو صدیہ ہے کہاں. دیکھا گیا تو ختم ہوا تھا, اس کا ہاتھ پھٹا تھا جو وہ عورتوں کے خاص عضو کے صدیہ میں پستان ہوتا ہے اسی طرح سے ہو گیا. محمد اللہ یہ وہ قوم خارجی. تو نافع ابن ارزق خارجی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں آ کر کے بیٹھتا تھا تو بڑے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا تھا, الٹے سیدھے سوالات کرتا تھا. جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد مہندس کا کام کرتا تھا, اور وہ زمین کی تہوں میں پائے جانے والے پانی کو دیکھ لیتا تو کہتا تھا کہ آج تو میں ان کو ہرا ہی دوں گا, شکست دے دوں گا. اگر بات یہ بتاؤ کہ یہ جو تم بول رہے ہو اس سے بڑا فراڈ اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے. وہ بچوں کے لگائے ہوئے جال کو, شکاری کے لگائے ہوئے جال کو دور نہیں دیکھ پاتا اور پھنس جاتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے اور زمین کی تہوں میں پانی پھیلتے دیکھ لیتا ہے. فرمایا کہ اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ تو یہ سمجھے گا کہ ابن عباس کا آج میں نے لاجواب کر دیا ہے تو میں تیرے جواب باتیں جواب نہیں دیتا, لیکن اس وجہ سے کہ تجھے نہ سمجھے کہ میں آج لاجواب ہو گیا ہوں جا کے بیچ پر پروپیگنڈا کرنا شروع کرے, سن لے جب قضاء و قدر آتی ہے، جب موت مقدر کر دی جاتی ہے تو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. فرمایا آپ نے کہ جب موت مقدر کر دی جاتی ہے تو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ میں اب آپ کے درسگاہ میں بیٹھ کر کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی بکواس نہیں کروں گا. وہ حق ہے. پھر اس کے بعد ایک واقعہ آنا پڑے گا جن کا تیر نہیں. حضرت عبداللہ بارزی جو ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یہ ہر جمعرات کو پابندی سے روزہ رکھتے تھے. 80 سال کی ان کی عمر ہو گئی تو ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی. تو سلیمان بن زید ایک صاحب تھے، انہوں نے کئی بار پوچھا کہ آپ کے اس آنکھ کے ضائع ہونے کی وجہ کیا ہے، مجھے بتائیے. ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے کوئی پیچھے پڑ. انہوں نے پوچھنا شروع کیا تو اچھا ٹھیک ہے مجھے بتائیے ذرا. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے پاس فرضہ ایک جگہ ہے جو مریض کے پاس پڑتی ہے، ایک شہر ہے. میرے پاس لغلو خراسانی آئے اور مجھ سے کہا کہ میں انہیں برزہ کی وادی میں لے جاؤں. تو ان کو لے کر کے وہاں گیا تو انہوں نے خوشبو کی انگیٹھیاں جلائی، جنگل تھا. تو میں نے دیکھا کہ انگیٹھی میں جو خوشبو ڈالی گئی تو چاروں طرف سے سانپ مڈلا مڈلا کر ان کی گردا کے بیٹھے ہوئے اور یہ آنکھ بند کر کے بے خوفی کے عالم بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ایک بارش کا ایک سانپ آیا نیل رنگ کا، اس کی آنکھیں سنہری قسم کی تھی. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو خوشی سے مچل اور کہا اب میں اپنے محمد میں کامیاب ہوں. تو حضرت لولو خراسانی نے اس سانپ کو پکڑا، ایک سلائی نکالی اور اس سانپ کی آنکھ میں پھیرا اور آنکھ پھیرنے کے بعد اپنی آنکھ میں پھیر لیا. میں نے کہا کہ بھائی میری بھی آنکھ پھیر دیجیے. میں نے کہا دینے بس کی بات نہیں، میں ضد میں آ گیا. انہوں نے وہ سلائی میری آنکھ میں پھیر دی، ایک آنکھ میں. اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ پوری زمین شیشے کی طرح سے ہر چیز اندر کی نظر آتی ہے. کہتے ہیں کہ پوری زمین جیسے شیشے کی بن گئی، ہر چیز اس کو اندر کی نظر آتی ہے. پھر ہم لوگ چلے تھوڑی دور تک اور اس کے بعد انہوں نے مجھے میری دو آدمی آئے، اس بعد ان لوگوں نے میرے بازو پکڑے اور میری آنکھ نکال دی، نکال کر کے پھینک دی. میرا ہاتھ پر بات کر کے بھی چھوڑ دیتے تھے. قافلہ گزر رہا تھا، اس نے مجھ کو حالات سے لے گیا تو یہ میری آنکھ کے ضائع ہونے کے لیے. کیا مطلب واقعہ سنانے کا مطلب کیا ہے یہ کہ ایک سانپ جس کی آنکھ کی روشنی کا حال یہ وہ زمین کی ہر چیز دیکھ لیتا ہے اور اس کی آنکھ میں سلائی پھیر کے اگر اپنی آنکھ میں پھیر لی جائے تو ہر چیز نظر آنے لگے. اللہ کی قدرت اندر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کہاں گیا وہ بلبل؟ اگر کوئی اچھی خبر لے کر کے آئے گا تب تو خیر، اولاد بہن نہ ہو یا تو پھر میں اسے ضرور کر دوں گا، خبر یا تو پھر اس کو چھوڑ دوں گا، ہاتھ پیر اکھیڑ کر کے اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، سزا ضرور دوں گا. پھر کیا ہوا صاحب؟ تھوڑی دیر کے بعد حدود آیا تو لوگوں نے بتایا کہ آج تیری خیر نہیں، آج تیرا حال جو ہے وہ خراب ہے. کہا کیا ہے؟ آج تو خرچ کر دیا ہے. کہا انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. تین باتیں کی ہیں، یا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا یہ کہ میرے پاس کوئی وہ سند لے کر کے آئے کہ تاکہ اس کا عذر اس کا ایکسکیوز مانا جا سکے. اس نے کہا تب تو میں کامیاب ہو گیا، مجھے کوئی فکر نہیں. اس نے کہا یہ لوگ نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں. آیا ڈرتا کانپتا بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے دیکھا پوچھا کہاں تھا؟ اس نے کہا حضور میں ایک ایسی جگہ گیا، میں ایسی بات آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ اب تک نہیں سنی. میں ملک سبا گیا تھا، یمن میں گیا تھا. میں ملک سبا گیا تھا और वहां पे मैंने एक औरत को देखा है
जिसका नाम
बिल्किस बिनते शर्जील है और ये वहां की मलिका है, बादशाह है। इसके 312 वजीर है और हर एक दिन आते हैं 12,000 की जमाइयत है। इसकी जमीन का नाम महारिम है और ये सना से 3 मील के फासला पर है। इसका एक तख्त है जो इंतहाई ज्यादा हीरे जवाहरात से मुनस्सा है, मरवारी द्वारा उस पर लगी हुई है, उसमें कारीगरी की हुई बहुत। ये 80 हाथ ऊंचा और 40 हाथ चौड़ा है। 600 औरतें हर वक्त उसकी खिदमत में कमर बस्ता रहती है। उसका दीवान खास जिसमें ये तख्त है बहुत बड़ा महल नुमा है और बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत साफ और शफाफ है। और एक पूरी और हजरत इसमें है कि इसमें तकरीबन 360 तापचे हैं, औरते ही मशरिक में है इतने ही मगरिब में। और इस तख्त की एक खूबी और भी है कि हर दिन सूरज एक ताप से निकलता है और उसके मुकाबिल वाले ताप में जाकर के डूबता है। ये सारी खूबियां उसको खुद मिले। आपने फरमाया और कहा कि मगर बुरा यह है कि वह सूरज की परस्तिश करती है, वो सूरज की इबादत करती है। आपने फरमाया तेरी बात का उस वक्त तक मैं यकीन नहीं करूंगा तब तक तू मुझको उसके ताल्लुक से मुतमईन नहीं कर दे, ये मेरा खत लेकर के जा और मलिका ए सबा बिल्किस को दे, उधर से वो जवाब जो दे उसने उसको लेकर के आ, तब मैं तेरी बात को तस्लीम करूंगा। चुनांचे वो खत लिखा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खत की इब्तिदा यहीं से की गई और रवायत में आया हुआ है कि सबसे पहले हज़रत सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खतूत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा है और ना इससे पहले बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा जाता है, यानी लिखा जाता था बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा जाता है। सबसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा है। खतूत यहां से उड़ा उस खत को लेकर के, उसके बाद उस मलिका के दरार में पहुंचा। कई रवायतें उसमें है कि वो उस वक्त गुस्ल कर रही थी, एक रवायत यह है कि वो अपने दरबार में थी। बहरहाल खुदहुद गया और उसने उस खत को एक ताकचे पर रख लिया। बिल्किस ने उस ताकचे से खत को देखा, पहले तो डरी, उसके बाद फिर जो है उसने उस खत को लिया और पढ़ा। तो पढ़ने के बाद कांप उठी। उसने अपने सारे उमूर के लोगों से मशवरा किया के सिलसिले में क्या राय है, क्या कहते हो तुमको। उन लोगों ने कहा नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बाशिश, हम लोग बड़े ताकतवर हैं, बड़े मजबूत हैं, बड़े जंगजू किस्म के लोग हैं, इस ताल्लुक से तुम्हें बेफिक्र होना चाहिए। मतलब क्या था कि हम जंग करने के लिए तैयार है, बकिया तुम्हारी राय। उसने कहा नहीं, नजर आजमाना जाएगा। एक डेलीगेशन भेजा, कुछ तोहफे और हदीये दे रहा दे रही थी। तो उस तोहफे और हदीये में क्या था, इस सिलसिले मुरादा फरमाए, उस हदीये में सोना मोती जवाहर वगैरह, सोने की कसीर मिकदार, ईंटें सोने के बर्तन वगैरह, और रवायत में आया कुछ बच्चे औरतों के लिबास में और कुछ औरतें लड़कों के लिबास में भेजी और कहा कि अगर उन्हें इन्हें वो पहचान ले तो उसे नबी मान लेना चाहिए। जब यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने सबको वजू करने का हुक्म दिया। अल्लाह, लड़कियों ने तो बर्तन से पानी बहाकर अपने हाथ धोए और लड़कों ने बर्तन में ही हाथ डालकर पानी ले लिया। उससे आपने दोनों को अलायदा अलायदा पहचान कर अलग अलग कर दिया, ये लड़कियां हैं और ये लड़के। एक रवायत और आगे बात कहते हैं कि इस तरह पहचाना कि लड़कियों ने तो पहले अपने हाथ के अंदरूनी हिस्से को धोया और लड़कों ने उनके बरखिलाफ बिरूनी हिस्से को धोया। बहरहाल इस तरह से तो آپ نے جان لیا. اس کے بعد اس نے کہا تھا اگر اس تحفے کو قبول کر لے تو نبی تو نہیں ہے بادشاہ کا, اس لیے کہ بادشاہ تحفہ قبول کر لیتا ہے, اور اگر واپس کر دیں تو پھر جان لینا کہ نبی. جان کی لے کر کے گئے, جب ان کے سامنے پیش کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دیے سے میرے پاس سب کچھ ہے, جس کو تم لوگ لے جاؤ, میں اس کے علاوہ اور کسی سے راضی نہیں ہو سکتا ہوں کہ تم سب کے سب یا تو مسلمان ہو جاؤ ورنہ پھر ہماری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی. یہ وہ واپس چلے آئے, آ کر کے بلکہ سبا بلقیس کو بتلایا, بل گئے سبا بلقیس نے ہاں کیا وہ اللہ تعالی علی اتونی مسلمین, میرے اوپر بلندی نہ چاہ تو میرے پاس فرما بردار بن کر کے حاضر ہو جا. سلیمان علیہ السلام لکھا تھا خط کے اندر, وہ آئی وہاں سے چلی, اس نے کیا کیا اپنے تخت کو, اس نے ایک خوبصورت سا محل زمین کے اندر تھا اس میں کئی کمروں کئی تالوں میں بند کروا دیا, اور اپنی نائب ایک کو بنا دیا کہ تم اس کے بعد انتظام سنبھالو, اور منزل منزل کرتی ہوئی وہ پہنچی. جب ایک منزل کا فاصلہ سلیمان علیہ السلام کے پاس رہ گیا تو آپ نے پوچھا اپنے درباریوں میں سے کہ کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت لا سکتا ہے. ایک شیطان تھا, اس کا نام تھا کوزن. اس نے کہا میں لا دوں گا لیکن اتنا ٹائم کی اتنی دیر میں آپ کی مجلس برخاست ہو. سلیمان علیہ السلام فجر کے بعد سے صبح کے وقت سے لے کر کے دوپہر تک اپنے عوام کے فیصلے سنا کرتے تھے, اور اس کے بعد مجلس برخاست ہوتی تھی, پھر اپنا یاد لائن شروع کرتے تھے. میں اسی بیچ میں لا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا مگر مجھ کو اس سے بھی پہلے چاہیے. تو حضرت آصف بن برقیہ جو آپ کے وزیر تھے اور ولی کامل تھے, صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے, آپ نے فرمایا میں لا سکتا ہوں اتنی دیر میں کی جتنی دیر میں آنکھ بند ہو کے کھل جاتی, پلک چھپکنا جس کو بولتے ہیں, پلک چھپکنے میں لا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا لاؤ, اور اس کے بعد فوراً آپ نے اللہ کے حضور دعا پڑھی اور وہ تخت زمین کے نیچے سے چل گئی. نے زمین کے اندر بند تھا, زمین کے نیچے سے چلتے چل کر کے آیا اور اندازہ لگا لیا کہاں یمن ہے اور کہاں بیت المقدس. یہ تخت اتنی دور سے چل کر کے آیا, پہاڑیاں بیچے پڑی ہوں گی, سمندر پڑے ہوں گے, دریا پڑے ہوں گے, درخت پڑا ہوں گے, پتا نہیں کیا کیا چیزیں پڑی ہوں گی, مگر آیا وہ. اور کہاں پہ آیا, عجیب سی اتفاق کی بات کہ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہونے کے لیے جس سیڑھی کو استعمال کرتے تھے, جہاں سیڑھی لگی تھی وہی وہ تخت ظاہر ہوا. آیا آپ نے فرمایا کہ نکر رہا, اس کو تھوڑا چینج کر دو, نکر میں کچھ چیزیں نکال دو, کچھ چیزیں ایڈ کر دو. چنانچہ جب وہ آئی بلکہ سبا, بلکہ سبا کے بارے میں ایک عجیب سا قول نقل کیا گیا ہے, وجہ کسی نے نقل کیا ہے کہ وہ جنیات یعنی جنات, اور اس کے باپ کا نام دلسرف تھا, اس کی ماں کا نام بلتا تھا, اور ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس کا پیر جو ہے وہ جانوروں کی طرح کا, لیکن اس کے بعد ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سب روایتیں غیر معتبر تھے, وہ انسانوں جیسی بھی تھی, بڑی خوبصورت سی ملکہ تھی وہ. میں تو جب وہ آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرا تخت ہے, آپ نے اسے پوچھا کہ یہ تیرا تخت ہے, بالت کا انہ ہوا تو اس نے کیا جواب دیا, لگتا ہے میرا ہی ہے. اس کی ذہان پر زیادہ لگائیے, اس کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرا تخت بالکل نہیں ہو سکتا ہے, لیکن میں تو اس کو بند کر کے اتنی دور آئی ہوئی ہوں, منزل منزل کرتے ہوئے پتہ نہیں مہینے کے راستے پر پہنچی ہوں, اس کے بس کی بات ہے کہ اس تالاب توڑے گا اور کمرے کے نیچے سے کھینچ کر کے میرا تخت لائے گا, یہ کوئی اور ہے. اس نے کہا کان نہ ہوں ہوا, وہ کہ وہی لگ رہا ہے. آپ اس کی ذہانت کر لو, آگے اسی قرآن ہی کی آیات کے تعلق سے ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت جہاں یعنی آپ کا جو دربار لگتا تھا وہ بڑا نشان عالیشان قسم کا دربار تھا, وہ خاصا کی شیشے کا محل بنایا گیا تھا, اس کی فرش پر شیشے بچھائے گئے تھے, اس کے نیچے جو ہے وہ پانی بہتا تھا, اسے مچھلیاں وغیرہ ڈال دی گئی, اور اس کے بیچوں بیچ میں آپ کا مسند آپ کا تخت شاہی رہتا تھا. جب ملکہ سبا بلقیس آئی تو اس سے کہا گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے, تو جاؤ مچھلی, تو اس نے محسوس کیا کہ یہ پانی اور نالے ہیں, حوض ہے, مچھلیاں چل رہی ہیں, تو اس نے کیا کیا کہ اپنی سلوار یا اپنے پہنچے کو اس نے پنڈلی اس کے اوپر اٹھا لیا ہے نا. اب اس کے سلسلے میں ایک دو قول نقل کیے گئے ہیں کیوں آخر یہ ضرورت پڑی. ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ چونکہ ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں ایک قول مشہور کر دیا گیا کہ یہ جنی عورت ہے اور اس کا پاؤں جو ہے وہ جانوروں کی طرح سے ہے, انسانوں کی طرح سے نہیں ہے. ایک قول یہ ہے, اس کی تحقیق مقصود تھی. نمبر دو یہ ہے کہ اس کے پیر پہ پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ تھے مردوں کی طرح. خیر یہ بات کہنے کے نہیں, آپ سبھی جانتے ہوں گے جو شادی شدہ ہیں کہ عورتوں کی پنڈلیوں میں بال نہیں ہوتے, یہ عورت اور مرد کے درمیان کا فرق ہے, بہت بال تھے. تو جب وہ آئی اور اس نے قدم شیشے پر رکھا تو شرمندہ ہو گئی اور فوراً اس نے اپنی پنڈلی گرا دی, مقصد پورا ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو تعلیم دی, وہ بھی اسلام لائی اور اس کے ساتھ پورا لشکر اسلام لایا, سب مسلمان ہو گیا. ایک روایت آئی ہوئی کہ آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا عزم فرمایا تھا, وہ شادی نہیں. اللہ والا یہ ایک واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا بلکہ بلقیس کا, اور پورا رکو اسی پر گردش کرتا ہے. پورا رکو جتنا آیت تلاوت کی ہے یعنی آیت نمبر 44 تک جو ہے, آیت نمبر 44 تک سب یہی چل رہا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس واقعے کو سنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی, کیا ضرورت پڑ گئی. اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ گزشتہ زمانے کی تاریخی یادوں سے بہت بڑے بڑے انقلاب بات لائے جاتے ہیں, بہت بڑے انقلاب. ہمیشہ یاد رکھیے کہ تاریخ کے پس منظر سے مستقبل کی تعمیر ہوا کرتی ہے, یہ پورا ایک وہ ہے. دوسری بات یہ کہ قرن اولا کے گزشتہ زمانے کے علوم اور تواریخ کا جاننا یہ عموماً پیغمبروں ہی کا خاص سابقہ کرتا تھا, اس لیے کہ زمانے میں تاریخ نویسی کا کوئی علم نہیں تھا اور لوگ سن سن کر کے مسائل و واقعات کو یاد کرتے تھے. اس تعلق سے قرآن پاک کے خود کئی امور ایسے سر میں آئے ہوئے جیسے کہ اصحاب کہف کا واقعہ, ذی القرنین کا واقعہ وغیرہ وغیرہ. تو آخر یہ باتیں کیوں پوچھی گئی, یہ اس بات کی دلیل تھی کہ پیغمبر ہی ان امور کو جانتا ہے. لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کہ جب ملکہ سبا جیسی قوت و طاقت والی عورت پیغمبر کے ٹکرانے کا عزم رکھتی ہے تو شکست کھا جاتی ہے, اور اس کی قوم کے وہ فوجی جن کو اپنی قوت و طاقت پر بڑا ناز تھا دم بخود رہ جاتے ہیں. تو پھر اہل مکہ کو اپنے عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ جب وقت کی بادشاہ وقت کی رانی ایک پیغمبر سے ٹکرائے تو اس کو شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے, اس کو جھکنا پڑتا ہے. آج کے کل مکے کے لوگ تم کو بھی جھکنا پڑے گا, یہ درخت اس کا خصوصی بیک گراؤنڈ ہے. اب آئیے آپ چلیں ترجمے کی طرف. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا, یا وہ واقعی حاضر نہیں, کہاں چلا گیا ہے, کیا لو حد بنو عذاب شدیدا, ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سڑک میرے پاس لے کر کے آئے گا. یہ تین باتیں تھیں. بابا کا غير بعيد
وهدهد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور اعتراض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا
ہوں. یقین یقین نبعن کی صفت ہے, نبعن مانے خبر. یہ اس لیے کہنا پڑا اس قنوت کو کہ چونکہ مقام شک میں اگر وہ بیان کرتا حضور
ایسا ہے کہ میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اس کو, تو یہ جھوٹ پر محمول ہوتا,
یہ جھوٹ کہا جاتا ہے کہ اس کو خود یقین نہیں, بنیاد پر یہ ہیرا پھیری کی بات کر رہا ہے. تو اس نے کیا کہا, بے نبائی یقین یقینی خبر لے کر کے آیا ہے, جو کوئی شبہ گنجائش نہیں ہے. کیا خبر تھی صاحب؟ وہ خبر کا پورا دیکھا, ان نے وجہ تو مراد ہم لے کو ہوں, میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز بے سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں عموماً لوگ مجوسی اور آتی اور سورج پرست ہوا کرتے تھے. حضرت یاد رکھیں کہ جب بھی کسی پیغمبر کے زمانے کے بعد کا جو دور ہوتا ہے وہ بڑا ہی آزمائشی دور بن جاتا ہے. امت کی پیغمبر کی تعلیم کو لوگ توڑ مروڑ کر پیش کر دیتے ہیں, دور کہے جاتے ہیں آپ جس میں ہم جس پیغمبر کی امت میں اسی کو لے لیجیے, کہ اس میں اتنی باتوں کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. روزانہ ایک نیا فتنہ, روزانہ ایک نیا مسئلہ, روزانہ ایک نیا باب کھل رہا ہے. جو شخص چاہتا ہے وہ کہ قرآن و حدیث کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لے, مولوی ہماری رائے کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دیں, تو کتنا تغیر ہو چکا ہے اس عہد سے. جبکہ عہد صحابہ میں اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی صورتحال یہ تھی کہ وہ کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے اگر وہ جانتے ہوتے پھر بھی جب تک صحابہ کا اجماعی فیصلہ اس کے ساتھ تعلق سے نہیں ہو جاتا اس پر عمل نہیں کرتے. بات حدیث کی آئی ہے, میں ایک دو واقعہ سنا دوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث کے راوی ہے, ایک حدیث سنی تھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے دوسرے راوی وہ اس وقت مصر کے گورنر تھے اور تیسرا کوئی راوی نہیں تھا. چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی صحت کے لیے سفر کرتے ہیں مدینہ منورہ سے, کہاں جاتے ہیں؟ مصر ایجپٹ جاتے ہیں. اتنا لمبا پاس کا مرحلہ فرمائیے, صرف اس لیے کہ اس حدیث کی تحقیق ہو جائے گا. چلے کہاں گورنر نہیں, معاف کیجیے گا, ایک صحابی تھے جو گورنر نہیں تھے, وہاں مصر منتقل موو کر گئے تھے. انہوں نے اونٹ خریدا, سواری تیار کی, توشا لیا, اپنے غلام کو ساتھ لیا, منزل سفر کرتے, سوگتیں برداشت کرتے, مشقتیں جھیلتے, پہنچے عمر بن عاص کے پاس جو مصر کے گورنر تھے, اور ان سے کہا کہ مجھے مسلمہ ابن مخلد سے کوئی صحابی ہے کہ مجھے ان کے گھر کا پتہ بتاؤ, کیا ہوگا, ابو ایوب انصاری کیوں آئے, کیا ہوا, کہا مجھے ان کے گھر کا پتہ بتا دو, مجھے ایک بات ہے. ایک آدمی کو انہوں نے لگا دیا, وہ لے کے گئے اس صحابی کے پاس, تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی گھر پہ نہیں ہے, کئی بار گئے ہوئے ہیں. وہاں سے پوچھ کر کے ان کے پاس گئے جہاں پہ تھے, انہوں نے دیکھا تو بہت خوشی ہے, ابو ایوب انصاری تم آئے ہو, اعلیٰ مسالہ کس لیے آئے؟ تو کہا کہ وہ ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک قول فرمایا تھا, وہ اس وقت میں تھا اور تم تو تیسرا کوئی نہیں تھا, میں پڑھ رہا ہوں نہ بتاؤ تو دیکھو ایسی ہے یا تم پڑھو دیکھوں. تو انہوں نے سنایا, انہوں نے سنا, انہوں نے پڑھا, انہوں نے سنا, کہا
مشقت برداشت کیا ہے ایک حدیث کی تحقیق, صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے, بس
معمولی بات نہیں بھائی.
گرمی, لو, تپش, ریگزار, ندی, نالے, وہ تکان, کیا کیا مشقتیں برداشت کیا ہوگا.
کم جیسے دیکھا بھی
اللہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو صورتحال یہ کہ لوگ خواہش مند یہ ہے کہ جو کیا جا رہا ہے کوئی دلیل اس پر قرآن و حدیث سے ہو کی جائے, بجائے اس کے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کریں, معاملہ بالکل الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے اور نتیجہ ہمارے جواب ہے سامنے جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. من سبعی بنوئی یقین, میں ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں وہ کیا ہے کہ بلکہ سبا حکومت کرتی ہے, بڑا عظیم تخت اس کا ہے, عرش عظیم کہا گیا قرآن میں, بہت بڑا تخت اس کا ہے اور جو ہے 80 گز اس کی چوڑائی ہے, جس کا طول 80 گز, لمبائی اس کی 80 گز, چوڑائی اس کی 40 گز, سونے چاندی کے جواہرات کے ساتھ مرصع ہے وہ بالکل. اور ایک اور بات میں نے دیکھی ہے کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سمار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے. یہ بھی بات ہے کہ اللہ کا سجدہ نہیں کرتے وہ تو شیطان شیطان اعمالوں کی, شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیا. یاد رکھیے کہ برائی جب بھی آتی ہے تو برائی برائی بن کر کے نہیں آتی, برائی خوبصورتی بن کر کے آتی ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نفس کے اندر دل کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ واقعی یہ خراب ہی چیز ہے تو آدمی کار اس کو چھو گیا. آپ مارکیٹ میں جاتے ہو سامان لینے کے لیے, سیب لے رہے ہو تو اس کو تلاش کرتے ہو, الٹ پلٹ کے دیکھتے ہو کہیں سڑا تو نہیں ہے, کہیں پچکا تو نہیں ہے, ٹوٹا تو نہیں ہے, پھوٹا تو نہیں ہے. وہ دنیا بھر کی بات ہے کیوں بھائی, کیوں آپ اس کی تحقیق اس کی اچھائی الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کا دماغ اتنا ہی چل جائے سڑا گلا سیب وہاں رکھا ہوگا اور صاحب وہ اچھے سیب کو چھوڑ کر کے وہ سڑا گلا سیب اٹھا کر کے لایا اور اپنے گھر پہ کھایا بیمار پڑ گیا, تو جان لیجیے کہ جب بھی کوئی برائی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دجن لہم الشیطان اعمالہم, شیطان اس برائی کو خوبصورت بنا دیا کرتا ہے. اگر تم راستہ جا رہے ہو محبوب حدیث محبوب سے جو راستہ جا رہے ہو تمہاری نگاہ کہیں پڑ گئی کسی پر تو نگاہ پھیر لو, اس لیے کہ وہ شیطان اس شکل میں روپ دھار کر کے تمہاری نگاہ کے سامنے آتا ہے تاکہ تمہیں گنہگار کرے. اور اگر تمہارے اندر کچھ خواہشات پیدا ہو تو پھر بیوی اپنی بیوی پاس چلے جاؤ, فرماتو ہمیشہ برائی جب آتی ہے تو برائی بن کر نہیں آتی, اچھائی بن کر کے آتی. شیطان نے لوگ کیا کیا, یہ خوبصورتی بتا دے کہ یہ سورج یہ تمہارا دادا ہے, یہ تمہارا مولا, یہ تمہارا آقا, تمہارا مالک, سجدہ کرو اس کو. اللہ اکبر, اللہ الذی یخرج الخواف السماوات والارض, کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو, اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آسمان کی چھپی چیزیں, زمین کی چھپی چیزیں. آسمان کی چھپی چیزیں کیا ہے؟ دیکھیے بارش اس کی چھپی چیز ہے, سورج اس وقت چھپا ہوا ہے نا, 6:30 بجے افق کے اوپر جلوہ باد ہو جائے گا نا, کہاں چلا گیا, کون کس نے اس کو کیا ہے؟ جیسے تاکہ فرمایا گیا کہ جو لوگ بارش وغیرہ کو سورج چاند یا ستاروں کی گردش پر مانتے ہیں, اللہ رب العالمین اس امت کے مجوسی ہو, اس امت کے مجوسی ہو, اعوذ باللہ, کسی کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے, ہر تاثیر کا مؤثر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ اگر چاہے پانی پینے کے بعد بدن میں آگ لگ جائے, اگر چاہے تو آگ میں داخل ہونے کے بعد برف کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگے, یا نارو پونی برنا و سلام. کیوں بھائی تاثیر دوسری بدل دی, تاثیر کون سے کون ہوئی نا؟ تو یہ اگر سوچتے ہیں کہ اگر یہ سوچا جائے کہ صاحب یہ بارش جو ہو رہی ہے کیونکہ وہ بادل اٹھا ہے, ٹمپریچر اتنا ہوا ہے, طبقہ زمہریر میں بھاپ پہنچا, یہ بخارات اٹھ کر کے طبقہ زمرین پہنچے,
تو وہاں پہ جا ٹمپریچر اس کا مائنس ڈگری پر آ گیا, اور اس کے بعد پھر اس پر تھوڑی سی گرمی پہنچی, وہ کل کچھ میلٹ ہوا, کچھ پگھلا, تو بارش بن کر کے برسا, یہ کوئی حیثیت نہیں, کچھ نہیں. برودت اور حرارت یہ صرف اسباب ہے بس, وہ اگر چاہے کہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کان سے بلوائے, زبان سے سنوائے, پیر سے کھانا کھلوائے, ہاتھ سے چلوائے, آنکھ جو دیکھنے کا کام کر رہی ہے وہ سننے کا کام کرے, قابل مطلق ہے, بہت سمپل ہے. حواس نے بنا دیے ہیں, ہر حادثے کے ساتھ ایک خاصیت لگا دی گئی ہے, مگر اس کے خلاف کر سکتا ہے. اس سے پہلے روایت میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تھے تو ان کے جسم کا رونگٹا رونگٹا کان بن گیا تھا, سن رہا تھا, صرف کان ہی نہیں سن رہا تھا, جو آواز آئی تھی انی انا رب, انا اللہ رب العالمین, یا موسیٰ انی اللہ رب العالمین, یا موسیٰ انی اللہ رب العالمین, جو آواز آئی تھی سدائے پاک, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی کان سے نہیں سنا تھا, پورا وجود ان کا سن رہا تھا اس آواز کو, پتا چلا کہ پورا بدن جو ہے کان بن گیا تھا. تو میں نے حضور دیکھا کہ نا وہ لوگ جو ہے وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں, اس رب کی پوجا نہیں کرتے, اس رب کی عبادت نہیں کرتے کہ جو آسمانوں کی چھپی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور زمین کی چھپی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے, زمین سے سبزی وہی اگاتا ہے. اور اس تفسیر کو اگر تھوڑا سا ماڈرنائز کر دیا جائے تو زمین کے سارے معدنیات جو خالی ہوئی ہے, کیا کیا زمین اللہ نے رکھا نہیں ہے, یہ خالی مٹی تھوڑی ہے, بہت کچھ ہے. یہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, وہی بڑے عرش کا مالک ہے. سمعنا و اطعنا, پڑھیے, دو سجدے کر دیجیے گا. جب یہ بات ختم کر دی اس نے, ہاں فرن دو سبقتان کن تبیر قادرین, اب آپ نے اس سے مخاطب ہوگی فرمایا, حضرت سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے, تو ایسا کر کے اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون, میرا یہ فرمان لے جا, ان پر ڈال, پھر ان سے الگ ہٹ کر دے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. اب اگر تجھ سے کوئی اچھا جواب لے کر کے آئے گا تب تو میں تجھ کو مانوں گا کہ تو آتے ہی لائق تھا کسی مسئلے سے, لیکن اگر جھوٹ بولا ہے جسے پر اکھاڑا دوں گا تجھ کو قتل کروا دوں گا. آیا غلطی ہے نا کہ اس نے تاکے میں رکھ دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط تھا جانب بندہ خدا سلیمان بن داؤد رسول بلقیس ملکہ شہر سبا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پر سلام, جو ہدایت قبول کرے. اس کے بعد مدعا بیان کیا تھا کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو, اللہ تعالو علیہ و اتونی مسلمین, اور میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو. اس پر آپ نے اپنی مہر لگائی اور حضور سے فرمایا اس کو لے کر کے جا. بات کیا کی, جب بلکہ سبا بلقیس تو اس خط کو کھولا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں مہر لگی ہوئی تھی, اور اس زمانے میں جس خط پر مہر لگی ہوتی اس خط کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی, وہ کسی عظیم بادشاہ کا خط ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس خط کی ابتدا جو کی گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی تھی, تو ان دونوں کو دیکھ کر تو وہ کانپ اٹھی, یہ تو بہت عظیم شخصیت کا مالک ہے. پھر کیا کہا, عورت بولی اے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے, کتاب کریم عزت والا خط, نہایت مہربان رکھ والا, اور اس میں یہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالی علیہ و آتونی مسلمین, یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو جا, میں جو تجھ کو بلا رہا ہوں اسلام قبول کروں گا. آپ نے اپنے حواری مواری سے کہی, اور دیا ملو افتون اسی امری بات کو بازن بولی اے سرداروں میرے, اس معاملہ میں مجھے رائے دو, کسی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی میں جب تک کہ تم میرے پاس حاضر نہ ہو, ہمیشہ میں نے تم سے مشورہ کیا ہے, اب بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے, کیا کہتے ہو تم لوگ, ذرا ذریعہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے بلکہ سبق. اب قوم کے لوگ قالوا نحن اولو قوة اولو وحی شدید والامر الیک فانظری ماذا تعملین, بات رہ گئی اس کی تو بولے ہم تو طاقت و زور والے ہیں اور بڑی سخت لائی والے, رہ گئی بات اس کی کہ اختیار تیرا ہے تو خود غور کر لے نظر کر کے کیا حکم دیتی ہے. بات جہاں تک لڑنے کی ہے تم کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے, ہم جنگ کریں گے اگر تو تیرا کہنا ہے, یہ کنورسیشن چلتا ہے. تو پھر اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه اقصدوها
وجعلوا اعزت اهلها اذلہ وكذلك يفعلون. بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل اور ایسا ہی کرتے ہیں. اب تم لوگ سوچ لو کہ اگر تم جنگ کرو گے اور کہیں وہ غالب آ گئے تو پھر تو تمہاری حالت بگڑ جائے گی. تم فیصلہ کرو کیا کرنا چاہتے ہو. پھر اس نے خود ہی ایک سلوشن نکالا, وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ, اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں, پھر دیکھوں گی کہ ایک جی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. انتظار کرو جو وہاں سے جواب آئے گا, اس کے بعد ہم جو ہے پھر اس کے بعد کوئی ڈیسیزن لیں گے. فلما جاء سليمان, یہ ڈیلیگیشن جا رہا ہے, فلما جاء سليمان, کہ اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو اسے قبول کر لیں گے اور اگر پیغمبر ہوں گے اسے قبول نہیں کریں گے. جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہے یا نبی, کیونکہ بادشاہ تو احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں. اگر وہ بادشاہ ہے تو ہدیہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہے تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے, اور سوائے اس کے ہم ان کے دین کا اتباع کریں, وہ اور کسی بات سے راضی نہ ہوں گے. تو اس نے 500 غلام اور 500 بادیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے رنگار زینوں پر سوار کر کے بھیجے, اور 500 اینٹیں سونے کی اور جواہر سے مرصع تاج اور مشک عنبر وغیرہ وغیرہ ایک خط کے ساتھ اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیے. خود ہی دیکھ کر چل دیا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس سب خبر پہنچائی. ایک ایک منٹ کی خبر پہنچ رہی تھی. انٹیلیجنس محکمہ بڑا تیز تھا, ایک تو حدود تھا اور دوسرے یہ جنات جو تھے وہ سب لگے ہوئے تھے. وہ چلی اور اس نے پلاننگ تیار کی, اتنا دے دے گی پلاننگ تیار ہوگی وہ نکلنے والی ہے. چلی تو بتا دیا کہ چل چکی ہے. سفر کہاں رکھا ہے, یہ ہے اس کے ڈیلیگیشن چلنے والے ہیں, آنے والے ہیں, یہاں پہنچ گئے ہیں, یہ صورتحال ہے, یہ سبھی چیزیں اس کے پاس ہے, یہ چیز لے کر کے آ رہے ہیں. ایک ایک چیز کی خبر. تو تصویر رواج بتایا کہ کچھ لڑکوں کو لڑکیوں کو الٹا لباس پہنا کر کے, مردوں کو عورت بنا کر کے, عورتوں کو مرد, بچوں کو بچہ اور بچیوں کو بچہ بنا کر کے لے جاتا تاکہ دیکھیں اگر پیغمبر ہوں گے تو. میں اس پر ایک واقعہ سناؤں. حضرت سجدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ سیم یہی واقعہ ہے. فرمایا نا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. مقام مرتبہ میں نہیں, مقام و مرتبہ میں نہیں, اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں, اللہ کے احکام کی پیروی کرتے. حضرت ابو الحسن خرقانی, خرقان ایک جگہ ہے, یہ ان پڑھ تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, کھیتی کا کام کرتے تھے, ہل چلاتے تھے, تو بیل کو ایک اندھے پر جوافا, جانتے ہیں جوافا آپ لوگ کیا سمجھیں گے, وہ جو بیلوں کو کبھی جوتتے ہوئے دیکھا ہے آپ لوگوں نے, ایک لکڑی کا فریم ہوتا ہے اس میں دو بیل ڈالے جاتے ہیں, بیل کے کندھوں پر وہ چیز رکھی جاتی ہے, اس کو جواٹھا بولتے ہیں ہمارے, اور وہ جس کو پکڑ کر کے زمین پھاڑ جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں, ہل بولتے ہیں. ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھیت میں جاتے تھے تو بیلوں کے ساتھ جواٹھا ڈالا, ہل اس پہ ڈال دیا, اپنا نماز پڑھتے تھے اور کھیت جوتا جاتا تھا, اور بیل چلتے رہتے تھے, ہل چلتا رہتا تھا. یہ کیفیت تھی, یہ صرف اس لیے تاکہ رشتے خراب کر سکتے. محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن کا شہرا سنا تو آزمائش کرنی چاہیے, حیاض کو تیار کیا اور محمود کا لباس حیاض کو پہنایا, حیاض کا لباس خود پہنا, کچھ ابھرتی ہوئی قریب البلوغ لڑکیاں ان کو مردوں کا لباس پہنایا اور کچھ مراہق بچے ان کو عورتوں کا لباس پہنایا, اور شان سے یہ سب سے آگے حیات, ان کے پیچھے خادم کی شکل محمود غزنوی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جو ہے کچھ یہ یعنی شکل بدلے ہوئے لوگ سیدہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے, اور محمود نے خود ہی جا کر کے پہلے جو خادم تھے ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد کہا کہ حضور
محمود غزنوی جا رہے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے, اہتمام کر دو. خانقاہ سجا لی گئی. سجانا کیا تھا بھائی یار, کچھ کاٹ پٹی یا پڑی اس کو مثال اس لیے کھڑ کر کیا ہے کوئی صبح سے تھوڑی رکھا. اب کیا محمود کو حیات کے اپنے لوگوں کی شکل لگے نا, اور عیار محمود بنا دیا گیا. بادشاہ جب عیاض آگے بڑھے مسافہ کرنے کے لیے تو آپ نے وعلیکم السلام کہہ کر کے ہاتھ بڑھا دیا محمود کی طرف. بجائے عیاض سے مسافہ کرنے کے آپ نے کس طرح ہاتھ بڑھایا؟ اور فوراً فرماتے ہیں وہ جو لڑکیاں لڑکوں کی شکل پر تھیں ان کو فرمایا کہ ان کو فوراً حجاب کرواؤ. فرمایا ان کو فوراً حجاب کرواؤ, غیر محرم لڑکیوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے. قدم تھام لیا میں نے, قدم تھام لیا. حضور میں آپ کی آزمائش کے لیے آیا تھا. اور اس کے بعد پھر مرید ہو گیا, مرید ہو گیا. اسی وقت چلنے لگے تو کیا تھا کہ حضور کچھ نشانی دے دیے تو کیا کہا تھا, یہ میرا جبا ہے لیتا جا. فقیر کے پاس, اور کیا یہ جبا ہے لیتا جا, جب تیری کوئی بہت بڑی مشکل آئے گی تو اس کے ذریعے حل ہو جائے گی. چنانچہ وہی محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی بار حملہ کیا ناکام ہوئے, آخر میں انہوں نے وہ جبا رکھا تھا اور عرض کیا تھا کہ اللہ آج اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت سیدنا عمر بن خلقانی کے اس جبے کے وسیلے اور واسطے تیری بارگاہ میں مستغیث ہوں, میرے مولا مجھے ہندوستان کا فتح کر دیا. سومناتھ کو تارا کر دیا, رات میں خواب دیکھا سیدنا شیخ عمر بن خلقانی رضی اللہ عنہ کو سیدھا اور فرمایا کہ اے غزنوی, تو نے میرے جبے کو بہت سستا بیچ دیا. اگر اس جبے کی وساطت و وسیلے سے پوری دنیا کی تسخیر کی دعا کرتا تجھے اللہ کامیاب کر دے. اندازہ لگائیے کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا, عجیب طریقے سے لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس, لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس پہنا کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں, یہاں پہ جو ولیوں کا حال ہے تو پیغمبر تمہارا پیغمبر ہے. چنانچہ دیکھو سلمان نے فرمایا کیا کیا مال سے میری طرح کرتے ہو تو تجھے اللہ دیا بہتر ہے, اسے تمہیں دیا بلکہ تم ہی اپنے کو پھرتے رہو. تو میرے پاس ہمارے کیا مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ مال لے جا رہے ضرور ہم ان پر لشکر لائیں گے, خطر نہ ہوگی اور ہم شہر دلیل کر کے کھا دیں یوکی ہو ہست ہو جائیں گے, ان بہت سارے وہ دلیل کر کے کھائیں گے. جا کے بول دو دلی سے گیا بس گیا واپس آ گیا ہوگا ساری چیز آنے کے بعد پا آنا کرایہ سے ساری دے دیا. اب اس کے بعد بلکہ سب سے تجار دکھ رہی صحیح منزل کرتی ہوئی بالکل بیت المقدس شہر کے قریب پہنچ گئی. ایک پاؤ رہی ہے 12 اور کریں گے تو پہنچ جائیں گے شہر میں. تم کون ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ لے آئے قبل اس میں حضور مطیع ہو کر آلو اور ایک دوسرے دن قبل مقامی بڑا خبیر جس بولا کہ موت حضور میں حاضر کر دوں گا اسے قبل کے حضور اجلاس برخاست کریں اور بے شک میں اس پر قوت والا امانتدار ہوں, تخت لے کر کے آؤں گا, کوئی چوری نہیں کروں گا. ہیرے جواہرات کے تخت ہیں, میں کچھ بھی اس میں سے نکالوں گا. حضور آپ اطمینان رکھتے ہیں, میں اس پر امین ہوں, آپ مجھے اجازت دیں. آپ نے فرمایا یہ مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے, اس سے بھی زیادہ جلدی. تو جب یہ باتیں آپ نے بیان فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے, قال الذي عنده علم من الكتاب, تو پھر وہ عظیم شخصیت اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کروں گا ایک پل مارنے سے پہلے. آصف بن بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ان کو اسم اعظم معلوم تھا, اس وقت انہوں نے اسم اعظم پڑھا اور اس اسم اعظم کی برکت سے وہ تخت فوراً وہاں سے چلایا. ایک قوم ممکن اپنے ہاتھ سے کھینچ کر کے لائے, جنات میں سے تھے, آپ ایک رسائی آدمی نہیں تھے, جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے. جناتوں میں صحابی بھی ہیں, کافر بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, ولی بھی ہیں, فاسق بھی ہیں, مومن بھی ہیں, مولوی بھی ہیں, جاہل بھی ہیں, سب کچھ ہے جناتوں میں. بالکل وہ ساری کیفیت جو انسانوں میں ہوتی ہے. حضرت سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا, دیکھا, کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری, اور جو شکر کرے وہ اپنے بھرے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا. تخت کا سامنے موجود تو آپ نے فرمایا ہاتھ ہمیں فضل ہوا, یہ میرے رب کا شکر ہے, میرا رب کا فضل ہے کہ اس نے یہ عظیم بات میرے سامنے ظاہر فرما دی. تو جب تحت آ گیا راجب زمین سے کھال نک کی رہا رجب بدل تھوڑا کچھ موتیاں نکال دو کچھ شیشے نکال کے الگ کر دو کچھ کپڑے نکال کے الگ کر دو کچھ چیزیں ایڈ کر دو کچھ اس میں سے نکال لو رکھو آ کر کے سالانہ کیوں نہ آج یہاں حضرت سلیمان نے حکم دیا عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیگانہ کر دو شکل بدل کر اس کے سامنے پیش کر دو اتحدی اتحدی ہم تکو من الذی لا یعتدون کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی جو راہ رہے گی ہم دیکھیں کہ دیکھیں سمجھ پاتی کہ نہیں سمجھ پاتی کہ تخت اسی کا ہے کسی کا ہے بڑا مزہ اب وہ حاضر ہوئی آج بارگاہ میں ملاقات کی مطلب آئی گی ٹھہری ہوگی انتظام کیا ہوگا چلنے کے بعد جس درباروں میں چلنے کے ملاقات کے اوقات ہوتے ہیں کٹوری کی سیدھے آئے کے پہنچ گئی ہوگی ٹھہری ہوگی اس کے ساتھ بڑا بڑا لشکر تھا ایک آدھ دن یا اسی وقت یا کچھ دیر ٹھہری ہوگی میرا آئی تو جو آئی لیلا عرشو کی یہ تیرا تخت ہے دیکھ تو خالق کا انہو ہوا کہا کہ لگتا تو وہی کا انہو گویا کہ یہ وہی ہے فون پہ جا رہی وَأُوْتِينَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّ مُسْلِمِينَ اور ہم کو اس واقعہ سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے کیا کہا اس نے ہمیں سب معلوم ہو چکا ہے ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں یہ اللہ کے پیارے پرویدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہم آپ کی بارگاہ میں مطیع و فرما بردار ہو کر کے حاضر ہو رہے ہیں وصدہ ما کانت تعبد من دون اللہ انہا کانت من قوم کافرین اور اسے روکا اس چیز نے جسے وہ اللہ کے خلاف پوچھتی تھی بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی کیا مطلب اس چیز نے روکا سور کی پرستش اس کو کچھ مرغ لایا مگر پھر ہدایت آ گئی وہ وقیل اللہ دخل اسفر یہاں سے پھر واقعہ کہ جو محل شیشے کا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کا تخت خاص جگہ پر رکھا ہوا تھا نیچے پانی بہ رہا تھا مچھلیاں چل رہی تھیں تو اسے سمجھا کہ یہ تالاب ہے یا یہ نالے ہیں قیل اللہ دخل اسفر رہا اس سے کہا گیا سہن گیا مرادہ حسیبتہ لجتا وکشفت عن ساقیہا پھر جب اس نے اسے دیکھا اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیاں قال انہ صرف مر من قواریل سلیمان نے فرمایا یہ تو ایک چکنا سہن ہے کہاں پنڈلی کھول رہی ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ پنڈلی کھولنے کی دو وجہ تھی قال رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع آپ نے اس کو واپس کر دیا ملکہ سبا اپنے ملک واپس آنے کے بعد پھر پوری یمن کی آبادی جو اس کے یعنی حکمرانی میں تھی وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور بت اور سورج کی پوجا اس وقت ختم کر دی گئی یہ واقعہ صرف اور صرف اسے سنایا گیا ہے کہ تاکہ اہل مکہ کے نظریات تبدیل ہو کہ جب پاسے بڑا قادر بادشاہ بھی پیغمبر سے ٹکراتا ہے تو اس ہم نکل جاتے ہیں تو تمہارے پاس تو کوئی شان و شوکت نہیں ہے بیٹ بے اپنے بیٹوں پر اتراتے ہو تم کتنے دن میں مقابلہ کر پاؤ گے اس لیے یہ واقعہ سنایا گیا ہے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ رب کریم تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما اور الہ العالمین جو بیان کیا گیا اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبول عطا فرما اور مولا قرآن پاک کے ہدایات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پھر اللہ العالمین قرآن پاک قابل دنیا حضرت میں نچھاڑے راہ بنا دے مصاحب قرین بنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اس کے وسیلے سے ہماری مشکلات کو آسان فرما عالم اسلام پر خصوصی فضل فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد